بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد. اس دنیا میں اللہ پاک نے انسانوں کے ساتھ آزمانے کا جو نظام مقرر فرمایا ہے اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ جس بستی میں بھی ہم نے نبی کو بھیجا ہے ان بستی والوں کو بأسا اور ضرا دونوں میں مبتلا کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نعمتوں کے ذریعے سے حالات اچھے رکھ کے بھی ان کو آزمایا جاتا ہے اور ان کے حالات برے کر کے بھی ان کو آزمایا جاتا ہے. یہ دنیا کا ایک نظام ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہے، اس میں نیک اور بد کی بھی تقسیم نہیں ہے، اور اس میں مسلمان غیر مسلمان ہونے کی نہیں ہے، امیر غریب ہونے کی نہیں ہے. ہر انسان کو دو طرح کے حالات سے اس دنیا میں گزرنا ہوتا ہے. ایک وہ حالات ہیں جو اس کی مرضی کے موافق ہیں، طبیعت کے موافق ہیں، اور ایک وہ حالات ہیں جو اس کی مرضی کے خلاف ہیں. مرضی کے موافق حالات میں بھی اللہ کے حکم پہ جمنا اس کا امتحان ہے، اور مرضی کے خلاف حالات میں بھی اللہ کے حکم پہ جمنا اس کا امتحان ہے. دونوں طرح سے آدمی کو چیز پیش آئے گی. بالخصوص اگر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے اللہ پاک آخر میں تکلیفوں کے ذریعے سے ان کو جھنجھوڑتے ہیں. شروع میں ان کے ساتھ میں نرمی ہوتی ہے، نعمتیں ملتی ہیں، اور بعد میں پھر ان کے ساتھ تکلیفیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اور پھر جب وہ پریشانیوں پر کوئی توبہ نہیں کرتے اور کوئی اثر ظاہر نہیں کرتے اس کا، تو پھر ڈھیل دی جاتی ہے، اور ڈھیل دی جا کر پھر ان کو ایک ساتھ پکڑ لیا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ایسا کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ میں کہ ان کے سیئہ کی جگہ پر حسنہ رکھ دی، یعنی برے حالات کی جگہ پھر اچھے حالات آ گئے. نہیں ماننے کے باوجود، بے ایمان ہونے کی صورت میں، کیونکہ مان نہیں رہے، تو پھر ان کو سہولت دے دی، ٹھیک ہے، اچھا فائدہ اٹھا لو. حتی عفو، یہاں تک کہ وہ بھول جاتے ہیں، جو کچھ پیچھے اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی تھی یاد نہیں رہتا، اور یوں کہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد کو تکلیفیں آئیں، ہم تو بڑے مزے میں. وہ اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں، فَأَخَذْنَا هُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اچانک ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں اور پھر انہیں پتا بھی نہیں چلتا. پھر یہ فرمایا کہ اگر بستی والے ایمان اور تقوی اختیار کریں تو ہم آسمان سے اور زمین سے برکتیں ان کو نازل کرنا شروع کر دیں، بلکہ برکتوں کے دروازے کھول دیں. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. سارے انسانوں کو دو چیزوں سے اللہ نے ڈرایا ہے. ایک بات تو یہ فرمایا کہ کیا یہ لوگ اس بات سے نہیں ڈرتے، مطمئن ہیں کہ رات کے وقت میں ان پر کوئی عذاب آئے جبکہ یہ سو رہے ہوں. ڈرنا چاہیے کہ کسی بھی وقت رات میں پکڑ لیا جا سکتا ہے ان کو. جو شرارت کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ سے دور ہیں، اللہ نے ان کو یہ تنبیہ کی ہے کہ تم اس بات سے ڈرتے نہیں ہیں، مطمئن ہیں کہ ہم رات میں آ جائیں تمہارے پاس اور تم سو رہے ہو. اور ایسا کتنا ہو رہا ہے آئے دن. فرمایا کہ کیا یہ اس بات سے مطمئن ہیں کہ ہم دوپہر کے وقت میں ان کے پاس آ جائیں جب یہ کھیل تفریح میں ہوں، جب یہ کھیل میں، تفریح میں، لہو و لعب میں ہوں، اس وقت ہم دن میں ہی ان کے پاس آ جائے، ہماری پکڑ آ جائے اور ہم ان کو دن میں ہی پکڑ لیں، ایسا بھی ہو رہا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چال سے مطمئن ہیں لوگ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چال تو نہیں چل رہے. فرمایا جو فاسق ہوتے ہیں وہی مطمئن ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ڈر رہے ہوتے ہیں. ایمان والے کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اللہ پاک کوئی چال تو نہیں چل رہے میرے ساتھ، اس معنی میں کہ میں بے ایمانی کر رہا ہوں، غفلت کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، پھر بھی میرے حالات جو کہ تو ہیں اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. فرمایا فآمنوا مکر اللہ، اللہ پاک کی چال سے، اللہ کے مکر سے لوگ مطمئن ہیں. فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، جو نقصان اٹھانے والے ہیں وہی بے خوف ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آدمی کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. اسی لیے یہ بات بتائی ہے علماء نے، حدیثوں میں مضمون آتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ ڈرنے کے درمیان اور امید کے درمیان رہتا ہے. آدمی بالکل نا امید نہ ہو جائے اللہ سے، और आदमी बिल्कुल बेखौफ भी ना हो जाए, मुतमईन हो जाए भाई हम तो बस जैसे बाद लोगों के गुमान में होता है ना कि हम तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में, हमको कोई फिक्र नहीं। कैसे फिक्र नहीं है, हुजूर की उम्मत में है तो ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है कि भाई वो सेंसिटिव है तुम्हारा मामला, वो हसास है, तुम्हारी छोटी चीज पे भी पकड़ हो सकती है। जैसे छोटी चीज पे नवाजिश होगी तुम्हारी, छोटी चीज पे भी पकड़ भी हो सकती है कि तुम तो हमारे अपने घर के लोग थे, हमारे खास लोग थे, तुमने ऐसा कैसे किया। इसलिए इस बात से अल्लाह तबारक व तआला ने मुतनब्बे फरमाया है। फिर एक बात ये फरमाई कि जब पिछले गुजर जाते हैं तो बाद वाले जमीन के वारिस होते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि जो बाद में वारिस हो रहे हैं उनके जहन में ये क्यों नहीं आता कि जो इनके पहलों के साथ में हुआ वो इनके साथ हो सकता है। तुमसे पहले लोग थे, उनको हमने खत्म किया, अब तुम वारिस बने जमीन के। कितने दिन रहोगे? थोड़े दिन रहोगे बस, उसके बाद कोई दूसरा वारिस बन जाएगा तुम्हारी जगह पे। फरमाया कि इन लोगों को डरना चाहिए कि जो वारिस बने हैं बाद में, कि इनको भी हम इनके गुनाहों की वजह से पकड़ सकते हैं और इनके दिलों के ऊपर मोहर लगा सकते हैं। ये जो बस्तियां हैं जिनके वाकयात तुम्हारे सामने बार बार आते रहते हैं, इन बस्तियों के जरिए से सबक हासिल करो। इन लोगों ने ईमान को कबूल नहीं किया था, अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी थी। अब अगर तुम भी ऐसे ही बेईमानी पर रहोगे तो तुम्हारे दिलों पर भी मोहर लग जाएगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खास तौर पर आपके हुकूक और आपकी इत्तेबा की ताकीद जो है वो बयान फरमाई गई है। और हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तूर सीना पर जब अपनी कौम को लेकर गए थे, फिर वहां से वापस आए थे, तो उन्होंने दुआ की थी। उस दुआ के जवाब में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहि सलाम को जिस बात का जिक्र फरमाया उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा फरमाया। जब मूसा अलैहि सलाम ने यह दुआ की कि या अल्लाह हमें दुनिया में हसना और आखिरत में भी हसना अता फरमाइए, हम आपकी तरफ रुजू होते हैं, हम आपसे मांगते हैं, अल्लाह ने फरमाया कि मेरा जो अजाब है वो तो मैं जिसको चाहूंगा दूंगा, और मेरी रहमत जो है ये आम हर शय को वसी है। असल तो पॉलिसी जो है ना वो रहमत की है, फिर भी जिसको तकलीफ देना है, सजा देना है, उसको मैं दूंगा। ये जो तुम हसना मांग रहे हो दुनिया और आखिरत का, ये मैं उन लोगों को दूंगा जो तकवा इख्तियार करेंगे और जकात अदा करेंगे और हमारी आयतों पर ईमान लाएंगे और इत्तेबा करेंगे रसूल की, जो कि नबी हैं, जो कि उम्मी, इनको मैं हसना देने वाला हूँ। इसको कहते हैं गुफ्ता आयत दर हदीसे दीगरा, दूसरे के कंधे पे रख के बात बोलना। तो मूसा अलैहि सलातु वसलाम के जवाब में अल्लाह पाक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा ले आए। इसका मतलब ये है कि असल हसना जो है ना वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मिलने वाला है। अब अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हें भी मिले तो तुमको अगरचे वो अभी नहीं आए लेकिन अभी से ईमान लाना होगा। इसलिए मूसा अलैहि सलाम की कौम पर, ईसा अलैहि सलाम की कौम पर उसी वक्त से जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए थे उन पर ईमान लाना जरूरी था, इन पर ईमान ले आओ। फिर जब वो आ जाए तो फिर उसमें तकल्लुफ नहीं करना है, तो फिर तुमको इनकी इत्तेबा करना है। ईमान जब पहले से लेके आया एक आदमी, तो जब आप दुनिया में तशरीफ ले आएंगे तो उस वक्त तक उस वक्त इत्तेबा में क्या मुश्किल है। इसीलिए हर नबी के साथ में ये शर्त थी और हर नबी के मानने वालों के साथ में ये शर्त थी कि उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाने का जिक्र कराया जाता था, बताया अहद लिया जाता था। कुरान पाक में बाज़ाब्ता इसका तज़किरा मौजूद है। उस ज़िम्न में अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान फरमाए। एक तो ये है कि वो रसूल भी हैं, नबी भी हैं। रसूल जो मुस्तकिल शरीयत वाले होते हैं और नबी जो है वो अल्लाह के पैगंबर होते हैं लेकिन मुस्तकिल शरीयत वाले नहीं होते। तो जो साहिब वही होता है वो नबी होता है, चाहे उसको तबलीग का हुक्म हो या ना हो, चाहे उसको मुस्तकिल शरीयत दी गई हो या नहीं दी गई हो। इस वास्ते हर रसूल ऑटोमेटिकली नबी होता है, हर नबी रसूल नहीं होता। अब जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में बनी इसराइल में जो नबी आए, जो तौरात की तबलीग के लिए आए थे, वो रसूल नहीं थे, वो खाली नबी थे, क्योंकि उनको मुस्तकिल शरीयत नहीं हुआ करती थी, वो सिर्फ तौरात की तबलीग के लिए आते थे, तौरात के ऊपर अमल कराने के लिए लोगों को आते थे। तो हर रसूल जो है वो नबी होगा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी तो हैं ही, चूंकि साहिब वही है, उसके साथ साथ वो रसूल है, यानी वो मुस्तकिल शरीयत वाले होंगे। بلکہ ان کی شریعت ایسی مستقل ہوگی کہ پچھلی تمام شریعتوں کی ناسخ ہوگی، ان کو کینسل کرنے والی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہیں. اور نبوت منسوخ نہیں ہوتی، لیکن ان کی ہدایات منسوخ ہیں. کسی نبی کی نبوت کینسل نہیں ہوتی، یعنی ریٹائرمنٹ نہیں ہے نبوت کے اندر کہ بھائی اب تم نبی ختم ہو گئے. بقیہ یہ ہے کہ ان کی نبوت اب چلے گی نہیں، کہ وہ اپنے اللہ کے نبی ہونے کی حیثیت سے کوئی حکم وہ دیں گے مستقل، ایسا اب نہیں ہوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو آپ کے بعد کوئی نبی بھی آئیں گے تو وہ حضور کی اتباع کریں گے، اور وہ نبی صرف عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور کوئی نہیں آئیں گے. یہ سب پتہ ہے. اور کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، صرف عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے پابند ہوں گے. وہ اپنی نہیں چلائیں گے خود بھی. جب نبی حضور کے آنے کے بعد خود نہیں چلا سکتا اپنی نبوت کو، تو ان کی امت کا کیا ہے؟ ان کا مذہب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کینسل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد اس پوری دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے، یاد رکھو، کوئی مذہب نہیں، سب منسوخ ہے، سب کینسل ہے. یہ عقیدے کی بات ہے، یہ پکا یاد رکھنے کا ہے. دوسروں سے لڑنا تو نہیں ہے، مگر دوسرے کو سمجھانا ہے یہ بات، کیونکہ ان کو نہیں معلوم ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی بھی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان اگر لگے آئیں گے ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، شاید موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے، شاید نہیں جائیں گے. ختم ہو گیا قصہ. وہ کسی حکومت کے پچھلے قوانین جو ہے، وہ بھی حکومت کے ہی قوانین تھے، 300 سال پہلے کے قوانین ہیں، 400 سال پہلے کے قوانین ہیں، وہ قوانین تھے. لیکن اب ظاہر کوئی بولنے لگے میں 400 سال پہلے کے قانون پہ عمل کروں گا یا رہ کے، بولے تو کون سنے گا؟ میں تمہاری پریسیڈنٹشپ قبول نہیں کرتا، میں وہ جو ہے نا جمی کارٹر کو فالو کروں گا، کون سنتا ہے؟ تو ایک ہوپ ٹھیک ہے، اس کا انکار نہیں ہوگا کہ وہ بھی کبھی پریسیڈنٹ تھا، لیکن اب نہیں چلے گی نا اس کی. یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ قانون نہیں تھا، لیکن اب نہیں چلے گا نا وہ قانون. قانون تو کرنٹ چلے گا. تو سب کینسل ہیں سوائے اللہ کی کتاب کے جو اس وقت ہے، اور ساری نبوتیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے سوائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہاں، ان کے نبی ہونے کا یقین رکھنا اور ایمان لانا یہ ہم پر بھی ضروری ہے. اگر کوئی حضرت موسیٰ کی نبوت کا، عیسیٰ کی نبوت کا انکار کر دے گا تو بھی کافر ہو جائے گا وہ مسلمان بھی. اگر مسلمان بھی حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانے، کافر ہو جائے گا. جیسے دوسرا اہل موسیٰ عیسیٰ کو ماننے والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے تو کافر ہو جائے گا. کسی بھی نبی کی نبوت میں تفریق جو ہے نا، یہ کافر بنا دیتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ کا جھوٹا ہونا لازم آتا ہے کہ اللہ پر ایمان خراب ہے. اور بھی دوسری چیزیں لازم آتی ہیں. تیسری بات یہ فرمائی کہ وہ نبی امی ہوں گے. امی کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کو علم دینے کے لیے علم کے جو مینس ہیں، وسائل ہیں، ان سے الگ رکھا گیا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب علم تھے. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا ہے. تو علم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ملا. کسی نبی کو اتنا علم نہیں ہے، کسی فرشتے کو اتنا علم نہیں ہے، کسی انسان کو اتنا علم نہیں ہے، کسی کو اتنا علم نہیں ہے. اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم اللہ پاک نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، لیکن آپ کو امی بنایا ہے. یعنی علم حاصل کرنے کے جو ذریعے ہوا کرتے ہیں ان سے الگ رکھا. علم حاصل کرنے کے ذریعوں میں یہ ہے کہ کسی کو استاد بنائے، اس کے ساتھ بیٹھ کے سیکھے، حضور کا کوئی استاد نہیں. علم حاصل کرنے کے ذریعے میں علی با تا سا جیم ہا کھا لکھنا ہے، یا اے بی سی ڈی لکھنا ہے، جو بھی ہے جس زبان کے اندر بھی علم آدمی جاننا چاہ رہا ہے. تو لکھنے کے واسطے پہچان ہونا پہلے، پھر اس کی لکھنے کی مشق ہونا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حروف کی پہچان نہیں تھی، یہ با ہے، یہ جیم ہے، یہ دال ہے، یہ حضور کو نہیں معلوم تھا. عجیب بات ہے، آپ بیٹھے نہیں کسی کے سامنے کبھی، اور نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھ سکتے تھے. الف با تا سا جیم ہا کھا کچھ نہیں لکھ سکتے تھے، 1 2 3 4 5 کوئی چیز لکھتے ہی نہیں تھے آپ. کیسی عجیب شان تھی، یہ معجزہ تھا. آپ امی تھے، بالکل اس معاملے میں آپ جو ہے ایسے تھے کہ حضرت صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ ابن مسعود ثقفی نے، وہ آئے تھے ادھر سے مکے والوں کی طرف سے، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے. تو صلح نامہ لکھا جا رہا تھا حدیبیہ کا، نا جنگی معاہدہ، اب لڑیں گے نہیں، دس سال تک لڑائی نہیں ہوگی بلکہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا. تو حضور نے حضرت علی لکھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھنا شروع کرو محمد رسول اللہ کی طرف سے اہل مکہ کے نام, یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے. تو حضرت علی نے لکھ دیا محمد رسول اللہ کی طرف سے. اور عروہ ابن مسعود بولے کہ محمد کے ساتھ اگر رسول اللہ رہنا ہے تو جھگڑا کیا کا ہے؟ سارا جھگڑا تو اسی کا ہے کہ رسول اللہ نہیں مان رہے ہم آپ کو, تو محمد کی طرف سے بول کے لکھو آپ, رسول اللہ کی طرف سے بول کے مت لکھو. اب حضرت علی کو غصہ آ گیا, یہ غیرت بھی کوئی چیز ہے. حضور نے فرمایا علی مٹا دے اس کو, اس وجہ سے کہ معاہدہ تو ہو جانے دے, جھگڑا ختم ہونے دو, معاہدہ ہو جانے دو, تم اس کو مٹا دو. کہنے کو میں نہیں مٹا عجیب تزین کی. حضور کی مخالفت مقصود نہیں تھی مگر غیرت آ گئی ان کو کہ بھائی ان کو کیا پہنچتا ہے, ہم ایک معاہدہ لکھ رہے ہیں, میں لکھ دیا میں نہیں مٹا. اب حضور فرما رہے ہیں کہ جھگڑا ختم ہونے دے, اصل تو معاہدہ ہو جانے کا ہے, پہلے صلح ہو جانے کا ہے, ٹھیک ہے لکھ دو بعد میں دیکھا جائے گا. ان کے نہیں ماننے سے تھوڑی میں رسول نہیں ہوں, مجھے اللہ نے رسول بنایا میں ہوں, اور یہ کل کے دن مانیں گے. وہ مان نہیں رہے تھے. وہ جو حضرت علی نے ضد اختیار کی کہ نہیں میں تو نہیں کر, میری ضرورت نہیں ہے اب ایسا کرنے کی. تو حضور نے فرمایا اچھا اللہ مجھے بتاؤ کہ یہ رسول اللہ میں را کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور اللہ کا ہا کہاں پہ ختم ہے, یہ بتاؤ مجھے. تو حضرت علی نے انگلی رکھ کے بتایا کہ یہاں سے را شروع ہوتا ہے محمد رسول اللہ کا اور یہاں پر ہا ہے. تو حضور نے اپنے دست مبارک سے اس کو مٹایا, چلو بھائی آگے لکھو. تو علی بات آسا جی وہاں کا لکھنا پڑھنا کچھ نہیں تھا, کسی آپ نے کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی, براہ راست اللہ پاک نے آپ کو سکھایا ہے. تو امی کا مطلب یہ ہے کہ وسائط علم اور وسائل علم اور ذرائع علم سے اللہ نے آپ کو دور رکھا اور خالص اپنا علم صالح ایسا عطا فرمایا, اولین اور آخرین کو حاوی ہے. ایسے قانون آپ نے بیان کیے, ایسے اصول آپ نے بیان کیے, حکومت کے اصول آپ نے, عدالت کے اصول آپ نے, فوج کا نظام آپ نے سمجھایا, نکاح شادی بیاہ کے قوانین آپ نے بتائے, اور جناب والا بزنس اور بزنس کے سارے اصول. آج تک بزنس کی ہزاروں لاکھوں قسمیں ہونے کے باوجود حضور کے دائرے فرمان سے باہر نہیں ہے کوئی, تبھی تو عالم مسئلہ نکال لے سکتے ہیں اس میں سے کہ یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے. معاشرت ہے, معاملات ہے, اخلاق ہے, عبادات ہے, نماز, روزے, زکوٰۃ, حج, اخلاقیات, بین الاقوامی تعلقات, دشمنوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, سیاسی, غیر سیاسی, زندگی کا کوئی شعبہ قیامت تک کے لیے آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پرفیکٹ بات نہ فرمائی ہو کہ جس کو کبھی بھی مٹایا نہیں جا سکتا اور جس کو کبھی بھی کینسل نہیں کیا جا سکتا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وہ علم تھا جو اللہ پاک نے اپنے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما. وہ امی ہوں گے اور ان کے حالات تورات میں اور انجیل میں ہم نے بہت تفصیل سے لکھے ہیں. تورات اور انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن اتنا زیادہ تھا کہ جس نے تورات پڑھا ہو یا انجیل پڑھا ہو, جس کو یہ لوگ بائبل کہتے ہیں آج کل, فرما یہ لوگ ایسے جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کوئی اپنی اولاد کو جانتا ہے, جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے کہ شبہ نہیں ہوتا اس کو کہ یہ میری اولاد ہے, ایسے جانتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اتنے تفصیلی حالات لکھے ہوئے ہیں. پھر ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف کریں گے, جو اچھی بات ہوگی اس کا حکم کریں گے اور جو بری بات ہوگی اسی سے روکیں گے. تو جس سے حضور نے روکا وہ بری ہے. کسی چیز کے بری ہونے کی علامت کیا ہے؟ حضور نے روکا ہو. کسی چیز کے اچھی ہونے کی علامت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہو. اس کو آپ کا فرمانا ہی اور آپ کا روکنا ہی کسی چیز کے اچھی یا بھلی ہونے کا معیار ہے. یعنی کہ اچھے بھلے ہونے کا معیار آپ مقرر کریں اور حضور اس کو منع کرے یا نہیں کرے دیکھیں گے آپ. نہیں, ایسا نہیں ہو. حضور کا کسی کو کسی چیز کو طیب حلال بتا دینا وہ اس کے طیب ہونے کی دلیل, اور اس کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو حرام بتا دینا وہ اس کے خبیث ہونے کی دلیل ہے. ویحرم علیہم الخبائث, یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ طیب چیزوں کو حلال بتائیں گے اور خبیث چیزوں کو حرام بتائیں گے. اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ لوگوں میں جو رسم و رواج کے طوق گلوں میں پڑ گئے ہوں گے وہ اس میں سے نکالیں گے ان کو. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. یہ جملہ تھوڑا سا تفصیل طلب ہوتا ہے کہ لوگوں کی گردنوں میں کا طوق نکالیں گے. تو لوگوں کی گردنوں میں طوق تہذیب کے, کلچر کے, ثقافت کے, رواج کے, رسم کے بہت ہوتے ہیں, مفسرین نے لکھا ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تہذیب دی, آپ نے جو کلچر اور ثقافت دی, وہ بالکل ڈفرینٹ آپ کو ملے گا, الگ ملے گا بالکل. اس لیے مسلمانوں کے پاس ان کی اپنی تہذیب ہے، مردوں کے لیے بھی ان کی اپنی تہذیب دی ہوئی ہے، عورتوں کے لیے دی ہوئی ہے، لباس کی، رہن سہن کی، طرز زندگی کی، کھانے پینے کی، سب چیزوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہوئی ہے، چونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو گلے میں طوق نہیں بنتی، اس کے علاوہ جتنی تہذیبیں ہوں گی آپ دیکھیں گے کہ وہ گلے میں طوق بنتی ہیں، یہ خصوصیت ہے۔ تو مسلمان اپنی تہذیب کو چھوڑ کر دوسروں کی تہذیب کے پیچھے پھر رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ حضور نے اس کو کوئی تہذیب نہیں دی، کوئی ثقافت حضور کی دی ہوئی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ فرمایا کہ جو حضور پر ایمان لائیں گے اور جو حضور کی تعظیم کریں گے، تعظیم کرنے کا مطلب ہوتا ہے ان کو اور ان کی بات کو سب سے زیادہ وزنی قرار دینا، ان کی شخصیت کے مقابلے میں کسی کی شخصیت نہیں، ان کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں، اور ان کی مدد کریں گے یعنی ان کا جو کام ہے اس میں حصہ لیں گے اور ان کی اتباع کریں گے۔ اتباع الگ چیز ہے اور نصرت الگ چیز ہے۔ سنت کے مطابق کھانا پینا، رہنا، لباس، وضع، قطع، شکل، صورت، نماز، روزہ، زکات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق کرنا یا اتباع کہلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے تھے، یعنی دعوت اللہ، یعنی اسلام پھیلانا اور اسلام کو پھیلانے سے متعلق جو چیزیں ہیں اس میں ہاتھ بٹانا، اس کو نصرت کہتے ہیں۔ نصرت الگ چیز ہوتی ہے، اتباع تھوڑی الگ چیز ہوتی ہے۔ نصرت کا تعلق دین کے پھیلانے سے، دین کا علم پھیلانا، دین پھیلانا، دعوت دینا مسلمانوں میں، غیر مسلموں میں، یہ نصرت کہلاتا ہے۔ اس میں پیسہ لگانا، اس میں وقت لگانا، یہ سب نصرت کہلاتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کا تعلق دین کے پھیلنے سے ہو وہ نصرت میں آئے گی، اور جس کا تعلق دین پر عمل سے ہو وہ اتباع میں آئے گا۔ فرمایا جو حضور پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم کریں گے اور ان کی نصرت کریں گے اور ان کی اتباع کریں گے یہ کامیاب ہوں گے۔ اور یہ سب بات حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بول رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں فرمایا اب آپ یہ اعلان فرما دیجئے کہ میں وہی رسول ہوں۔ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تھا اس میں بیان کیا گیا تھا، فرمایا کہ وہ جس رسول کا ذکر وہاں موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، فرما دیجئے کہ میں وہی اللہ کا رسول ہوں جو سب تم سب کی طرف ہوں، جمیعاً ہوں۔ یادہ پورے یہودی اس میں آ گئے، پورے عیسائی اس میں آ گئے، پورے بدھسٹ اس میں آ گئے، پورے برہمن اس میں آ گئے، پورے سابی اس میں آ گئے، پورے آتش پرست اس کے اندر آ گئے، پوری دنیا کے انسان اس کے اندر جمیعا ہیں، آپ سب کے لیے ہیں۔ اور میں اس اللہ کا رسول ہوں جس کا جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، تو جو آسمان و زمین ان کے درمیان کا مالک ہے اس کا میں رسول ہوں، تو سب کی طرف بھیجا گیا ہوں، یقیناً سب میرے ماتحت آ جائیں گے اس میں۔ لہٰذا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، جو کہ نبی امی ہیں، جو کہ وہ خود بھی ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اللہ کی باتوں پر، اور ان کی اتباع کرو تو تم ہدایت پاؤ گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔